الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ابن ماجه في بعده حديث بسم الله الرحمن الرحيم باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. أبو داود بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخليل البغدادي قال أخبرنا الإمام القاري أبو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو سليمان سليمان بن العار أشعث السجستاني في محرم سنة 75 و200 قال كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنبي قال حدثنا عبد الرزيق يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أو بعد بسم الله الرحمن الرحيم نسائي بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم الرباني الرحلة الحافظ الحجة الصمداني أبو عبد الرحمن أحمد بن الشعيب ابن علي ابن بحر النسائي تعويل قولي عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسل ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل النهيري الكروقي في العشر الأول من ذي الحجة سنة 47 و500 بمكة الشرف على الله وأنا أسمع قال أخبرنا القاضي أبو زايد أبو عامر محمود بن قاسم بن محمد الأزدي رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع في ربيع الأول من سنة 82 و400 قال الكروقي وأخبرنا الشيخ أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم الترياقي والشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الصمد بن أبي الفضل بن أبي حامد الغورجي رحمهم الله قراءة عليهما وأنا أسمع في ربيع الآخر سنة من سنة 81 و400 قالوا أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المروزي المرزباني قراءة عليه قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محمود المحبوب بن الفضيل بن المحبوبي والمروزي وأقر به الشيخ الثقد الأمين قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي الحافظ قال أبواب الطهارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير الطهور حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة سماك بن حرب حاء قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيون عن إسرائيل سماك أن مصحف بن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قال هناد في حديث إلا بطهور قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب أحسن وفي الباب يعني من مليح نبيه أبي هريرة وأنس بن مليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمر الهذلي مسلم. قال الإمام مسلم حدثني أبو خيذ خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا بكر عن كهم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثنا عبد الله بن معاذ الأنبري وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال أول من قال في القدر بالبصر معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحنجري حاجين ومعتمرين فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألناه ما يقول بهؤلاء في القدر ووفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه داخلا على المسجد فاقتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ذهب فقالنا الناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم أنهم يجبون لا قدر وأن الأمر منهم قال إذا لقدع أولئك فأخبروا أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف بي عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشان لا يعار عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبته الى ركبتيه ووضع كفيه الى فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسره ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال من مسؤول عنها بعلم من السعيد قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتضاورون في بنيان قال ثم تلقى فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السعيد قلت والله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم البخاري الشريف بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع القمه بن وقاص الذي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى مراد ينكحها وهجرته إلى ما هاجر إليه الله تعالى كتابه في ابتداءك وقبول فرمائه پڑھنے والیوں پڑھانے والیوں تمام اساتذہ معلمین متعلمین معلمات متعلمات سب کو اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے اور یہ جس طرح کتابیں شروع کی اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر عافیت سے تعلیم مکمل کرائے عافیت سے اس کو اختتام تک پہنچائے ہر قسم کے مسائل مشکلات فتن سے اللہ اپنے حفاظت میں رکھے. سب سے بڑا خطرہ اس وقت فتن اور مصائب کا ہے, اور یہ جیسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ ایک کے بعد ایک نیا فتنہ آنے والا, پہلے سے زیادہ کالا, سخت مصیبتوں سے, مشکلات سے بھرا ہوا. تو اسی طرح جتنے آنے والے فتنے ہیں اس سے انسان پچھلے فتنوں کو ہلکا سمجھتا ہے, بھول جاتا ہے کہ اوہ ایسا فتنہ تو کبھی آیا نہیں. اور یہ جیسے گزشتہ سال, اس سے پچھلے سال دجال وغیرہ, یاجوج ماجوج سب خواب لوگ دیکھتے رہے, تو ابھی اس ہفتے میں, یہ گزشتہ تین دنوں میں جو میں تو گھر میں بیٹھنے والا, چھپ کر رہنے والا آدمی, مشکل سے دارالعلوم چند گھنٹے کے لیے حاضری دیتا ہوں, وہاں اپنا سبق پڑھایا, واپس آ گئے, ملنا جلنا کم ہوتا ہے, پھر بھی جن ساتھیوں کے پاس میرا نمبر ہوگا تو رابطہ بہت ہی اقل قلیل. پھر بھی ایک ساتھی نے پرسوں اپنا خواب بھیجا, انہوں نے بتایا کہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف کبوتر ہی کبوتر مرے ہوئے پڑے ہیں. تو میں نے انہیں تعبیر دی کہ کبوتر کو حمامہ کہا جاتا ہے, حمام حمام موت کا بھی نام ہے. تو یہ میں نے ان سے کہا کہ یہ فتنے کی خبر ہے کہ جس میں ہلاکتوں کا خدشہ اور خطرہ ہے. اور یہ جتنے فتنے آتے ہیں, پہلے تو لڑائیاں ہوتی تھیں, فوجیں آپس میں محاذ جنگ پر, سرحدوں پر لڑتی تھیں, فاتح اور مفتو دونوں کے آدمی مارے جاتے تھے, مرتے تھے, لیکن ملک محفوظ رہتے تھے. اس میں وہ زندگی کی رفتار ان کی معمول کے مطابق رہتی تھی. لیکن اب یہ جو فتنے شروع ہوئے ہیں اس میں نہ شہروں میں کوئی محفوظ, نہ کوئی جنگلوں میں محفوظ, نہ سرحدوں میں, نہ سٹیوں میں, نہ آبادیوں میں, ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے. اور یہ جس طرح ساتھی نے دیکھا مرے ہوئے کبوتر, تو اسی طرح ایک ساتھی نے دیکھا کہ جس طرح پرندوں کو کھانا دیا جاتا ہے, ان کے ہاتھ میں روٹیاں ہیں, اس کے ٹکڑے کر کے وہ پھینک رہے ہیں, اور اوپر سے چیل چاروں طرف سے آ کر چیلیں وہ اٹھا کر لے جاتی ہیں. تو یہ غیر معمولی قسم معمول کے مطابق نہیں ہے کہ چیل کو آپ نہیں کھلا سکتے, وہ تو اس طرح کھانے والا جانور نہیں ہے, اور کتنا اوپر. تو اللہ عز و جل سب کے دانا پانی, روٹیاں, غذا, روزی, رزق کو محفوظ رکھے, اور چرند اور پرند اور درندوں سب کو جو ان کی معمول کے مطابق غذائیں ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقدر فرمائی, جو ان کے لیے رستے ہیں اسی سے عطا فرمائے, اور انسانیت کو بھی, دنیا بھر کے انسانوں کو بھی اللہ عز و جل ان کے معمول کے مطابق ان کی روزی جاری رکھے, ہر قسم کی مشکلات سے ان کو بچائے. اور ان میں سب سے, یہ تو سب خواب ہیں کہ جن کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے, سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بعض خواب ہوتے ہیں کہ جو محتاج تعبیر ہوتے ہیں, بعض جلیہ ہوتے ہیں بالکل صاف صاف, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا خواب دیکھا تھا, لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام, کہ مسجد حرام میں تم ضرور داخل ہو گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان مبارک میں, فتح مکہ کے موقع پر رمضان مبارک میں مکہ مکرمہ بیت اللہ پر تشریف لے گئے. تو یہ رؤیا جلیہ کہلاتے ہیں. تو اس طرح کا بالکل رؤیا جلیہ صاف صاف آج ہی پہنچا ہمارے حضرت شیخ قدس روح کے خلفاء میں, حضرت کے خلفاء کی حضرت خود ترتیب بیان فرماتے تھے کہ روحانی اعتبار سے سب سے اونچا حضرت نے ہمیشہ بتایا حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کو, کہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی نور اللہ مرقدہ علم میں, روحانیت میں حضرت کے خلفاء میں سب سے اونچے. ان کے بعد نمبر دو پر حضرت مولانا منور حسین صاحب بہاری شیخ الحدیث پورنیہ, ان کے متعلق حضرت فرماتے تھے. اور نمبر تین پر حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کرتے تھے. اور چوتھے نمبر پر بھائی جان رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے تھے. تو یہ جو ترتیب تھی حضرت کے یہاں روحانیت کے اعتبار سے, تو اسی طرح حضرت کے یہاں خدمت کے اعتبار سے سب سے قریب ہر وقت حضرت کی قریب رہنے والے اور ہر طرح سے حضرت کی خدمت انجام دینے والے الحاج بھائی ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر حضرت کی تصانیف میں سب سے قریب بیٹھ کر حضرت کی تصانیف, پہلے تو ساری عمر حضرت اپنے قلم سے خود لکھتے رہے, پھر آخری عمر میں حضرت املا بھی کرواتے تھے. تو حضرت کے قریب ان تصانیف میں, عربی تصانیف میں حضرت کی مدد کرنے والے حضرات میں حضرت مولانا عاقل صاحب سب سے زیادہ قریب رہے. اور حضرت مولانا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جب گھنٹہ فارغ ہوتا اس وقت وہ حضرت کے پاس صبح کا جو حضرت کا 11:30 بجے تک کا وقت تھا اس میں کسی وقت پہنچتے تھے. دائمی روز مرہ کا ان کا معمول نہیں تھا, حضرت مولانا عاقل صاحب کا روز مرہ کا معمول, جیسے بھائی جان رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں ایک برس ہاں برس رہے تو حضرت کو کتب خانے میں اوپر پہنچانا نیچے لانا اور حضرت کی تصانیف میں مدد کرنا, پھر حضرت مولانا عاقل صاحب کے ساتھ حضرت مولانا حضرت کے داماد ناظم مظاہر العلوم حضرت مولانا سلمان صاحب مقدس العلوم العالی, یہ بھی حضرت کی تصانیف میں مددگار رہے. بلکہ میں نے تو فضائل درود شریف کے متعلق 12 نقل کیا کہ حضرت شیخ قدس العلوم نے جو سہارنپور میں سب سے پہلا رمضان مبارک کا سارے مہینے کا اعتکاف فرمایا وہ مظاہر العلوم کی دفتر والی مسجد میں. اور اس اعتکاف میں اخیر عشرے میں اعتکاف کی حالت میں حضرت نے غالباً 25 رمضان مبارک کو فضائل درود شریف کی بسم اللہ کروائی تھی، وہ حضرت مولانا سلمان صاحب کے قلم سے کروائی تھی، وہ اس وقت ابھی طالب علم تھے، پڑھ رہے تھے، ابھی داماد بننے والے تھے، تو اسی طرح حضرت کے خدام میں مدینہ پاک میں حضرت کے مزاج شناس خادم حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. ایک دفعہ میں مجھے حضرت مولانا سلمان صاحب تراویح کا پارہ سنا رہے تھے، معلوم نہیں فیصل آباد میں سنا رہے تھے اس وقت یا سہارنپور میں سنا رہے تھے. ایک طرف تعلیم ہو رہی ہے اور تعلیم میں اکمال الشیم اور ارشاد الملوک، یہ تصوف کی دو کتابیں عصر کے بعد پڑھی جاتی تھی. جب پڑھنے والے تھے حضرت مولانا معین الدین صاحب مراد آبادی، ان کو بھی میں نے آج خواب میں دیکھا، وہ بڑی محبت سے بغل گیر ہو رہے تھے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ ماشاءاللہ پٹھان اور بھاری بھرکم، مجھے الجھن بھی کچھ تھوڑی سی محسوس ہوئی. تو اتنے پیار سے، اور تھا بھی انہیں بڑا پیار بڑی محبت، اسی لیے انہوں نے جو اپنے حالات حضرت شیخ اور خلفاء کے لیے لکھ کر دیے، اس میں ہم دونوں بھائیوں کے لیے عجیب عجیب کلمات انہوں نے لکھے ہیں کہ حضرت شیخ خود سے روح کی شفقت کو جس انداز میں انہوں نے لکھا ہے وہ بڑا عجیب ہے. وہ ہم میں ادھر تھا اور بھائی جان تو زامبیا میں تھے، ان کا گجرات کا سفر ہوا، اسی سفر میں وہ نرولی تشریف لے گئے تو مسجد میں نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ مجھے یوسف اور عبد الرحیم کا نے جس مکان میں پرورش پائی جہاں وہ رہتے تھے ان کا مکان دیکھنا ہے. تو سب نے کہا وہ مکان تو ان کے نانا جان کا بن ہے، اس میں کوئی رہتا نہیں ہے. تو پوچھا، بتایا گیا کہ چابی تو کسی کے پاس سے مل جائے گی، تو فرمایا نہیں مجھے تو اس میں ضرور جانا ہے. اب مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، وہاں سے کوئی 100 میٹر کے فاصلے پر ہمارے نانا جان کا وہ مکان تھا جس میں وہ جانا چاہتے تھے، تو سیڑھیوں پر کہنے لگی کہ وہ اتنی پیاری ہے، خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو مسلیوں نے بتایا کہ یہ اسی گھر سے آ رہی ہے، انہیں کے یارڈ میں رات رانی اور گلاب اور موگرا اور موتیا کے پھول لگے ہوئے ہیں، اس کی یہ خوشبو ہے. چنانچہ وہ گھر کھلوایا، مکان دیکھا، سب انہیں بتایا گیا کہ یہاں ان کے نانا جان کے ساتھ دونوں نے پرورش پائی، بھائی جان رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ہوا، تو بھائی جان کی شب زفاف یہیں گزری ہے. تو ان کو میں نے آج خواب میں دیکھا، مولانا معین الدین صاحب مراد آبادی. جس طرح ایک میں نے تعبیر میں کہا کہ کبوتر دیکھے کبوتر مرے ہوئے، تو موت ہی موت کی اس میں تعبیر ہے کہ اس نام سے بھی موت مترشح ہوتا ہے. تو ایسی ہلاکتوں سے اللہ تبارک و تعالی انسانیت کو بھی بچائے، کبوتروں کو بھی بچائے، اپنی ہر مخلوق کو بچائے. تو اسی طرح یہ معین الدین مراد آبادی نام سے بھی تعبیر ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں دارالعلوم حافظ بشیر دارالعلوم کے ذمہ داروں میں سے ہیں, تو ان کو میں خواب میں دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں کہ بشیر کو دیکھا تو کوئی اچھی کوئی خبر آئے گی. مولانا نذیر صاحب حاجی کو دیکھتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آج آپ کو دیکھا مجھے ڈر لگ رہا ہے, پتا نہیں کیا کوئی کہیں سے انذار تنذیر پہنچے گی. تو یہ معین الدین دین کے مددگار اور مراد آبادی کے مراد بر آنا اور آبادی ہلاکت نہیں, اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ساری دنیا میں آبادی ہی رکھے, ہلاکت سے سب کو محفوظ رکھے. تو یہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا معین الدین مراد آبادی, یہ جہوری الصوت تھی, ان کی آواز بلند تھی صاف تھی اور پڑھنے کا انہیں بہت اچھا سلیقہ تھا کہ غبی سے غبی آدمی بھی ان کی کتاب کو سمجھ سکتا تھا, نہ تیزی ہوتی تھی بلکہ ٹھہر ٹھہر کر آرام سے وہ پڑھتے تھے. اس لیے حضرت نے انہیں عصر کے بعد کی تعلیم کی کتاب پڑھنے کے لیے منتخب فرمایا تھا. تو وہ کتاب ارشاد الملوک اور اکمال الشیم جب ختم ہو جاتی تھی تو پھر یہ حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو حضرت شیخ الاسلام نے بعض کتابیں لکھوائی تھی, صوفی جی نے پوچھا کہ حضرت میں فلاں کتاب لکھنا چاہتا ہوں, تو حضرت کے مشورے سے وہ لکھتے پھر حضرت کو سناتے پھر چھپتی تھی وہ کتابیں. تو ان کی وہ کتاب پڑھی جا رہی تھی تو حضرت مولانا سلمان صاحب کو قرآن اتنا پختہ یاد تھا کہ وہ تو ٹیپ کی طرح زبان پر ہے مگر ان کا دل دماغ سارا وہ کتاب جو پڑھی جا رہی ہے اس کی طرف ہے. تو حضرت مولانا سلمان صاحب مدرسے کی عمر آدھی مجھے بیچ میں تلاوت روک کر فرمانے لگی, بولے یوسف دیکھو تو صحیح یہ صوفی یہ کیا کیا لکھا ہے, کیسے کیسے علوم اس نے جمع کر دیے ہیں, یہ تو من جانب اللہ علوم ہے سارے کے سارے, وہ بھی علوم معلوم ہوتے ہیں. واقعی ہے ہی ایسا, ان کی اردو کی کتاب ہے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اسی انداز کی ہے, اس میں مدینہ پاک کی برکات اور وہاں کی روحانیت بھی شامل ہے. تو وہ حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مسترشد تھے, حضرت صوفی جی سے بیعت تھے. حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب, پیر عزیز الرحمن صاحب پاکستان کے اونچے مشائخ میں اس وقت, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت فرمائے. ابھی گزشتہ ہفتے ہی ان کے متعلق قاری اسلم صاحب مکہ شریف والوں سے بات ہوئی اور ان کے توسط سے حضرت پیر صاحب حضرت مولانا طلحہ صاحب مدرسۃ العلوم العالی کے حالات معلوم ہوئے کہ وہ کہاں ہیں کس ہوٹل میں ہیں. تو یہ حضرت پیر مولانا عزیز الرحمن صاحب کو اللہ نے حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے قبول فرمایا, حضرت شیخ قدس روح سے ان کے احوال حضرت صوفی جی نے بیان فرمائے, حضرت نے خلافت اور اجازت مرحمت فرمائی. تو ان کے مدرسے میں پنڈی میں ایک حافظ جی ہیں جو نابینا ہیں, حافظ قرآن ہیں. تو انہوں نے خواب دیکھا, تو وہ خواب مجھے کسی نے بھیجا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے عزیز الرحمان سے کہہ دو کہ بہت بڑا عذاب آنے والا ہے, امت سے کہیں کہ استغفار اور درود شریف اور ذکر میں مشغول ہو جائیں, قبرستان جائیں, روئیں, مسجدوں میں جائیں, عبادت میں مصروف رہیں, اور انہوں نے خواب دیکھنے والے نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو پیر عزیز الرحمن صاحب تو آپ کے پاس ہی ہیں, مراد ان کی یہ تھی کہ وہ تو حج پر ہیں اور واقعی وہ ابھی لوٹ کر پاکستان واپس نہیں ہوئے, حرمین ہی میں ہیں, تو اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو آپ کے پاس ہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لطیف الرحمن یہ پیر عزیز الرحمن صاحب کے چھوٹے بھائی کے متعلق فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ بہت بڑا عذاب آنے والا ہے, ذکر و تلاوت اور استغفار اور درود شریف میں مشغول ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ان تمام تنبیہات سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ رویا جلیہ ہے, بالکل صاف خواب جس میں کسی تعبیر کی ضرورت نہیں, ہم میں سے ہر ایک اپنے متعلق سمجھے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ کر دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا وحبیبنا وسندنا مولانا محمد مبارک وسلم صحیح للہ کل صحابی بحرمت سید الابرار صحیح. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.